باب التدبیر. اذا قال المولى لمملوكه اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى ان يستخدمه ويواجره وان كانت امة فله ان يطأها وله ان يزوجها. باب التدبیر. تدبیر بھئی آپ جانتے ہیں بھئی مدبر بنانا. جی بین السطور دیا ہوا ہے ہوا تعلیق العتق بمطلق موتہ, وہ آزادی کو معلق کرنا ہے اپنی مطلق موت کے ساتھ. ایک شخص نے اپنے غلام یا باندی سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو, تو یہ غلام یا باندی مدبر بن گئے بھائی. تو دیکھو ان کی آزادی کو اپنی موت کے ساتھ کیا کر دیا, معلق کر دیا کہ جب میں مروں گا تم کیا ہوگے, آزاد ہوگے. اور مطلق موت کے ساتھ مقید کیا ہے, کوئی قید نہیں لگائی. کبھی کبھی قید بھی لگا دیتے ہیں, اگر اس مرض میں میں مر گیا یا اس سفر میں میں مر گیا تو تم آزاد ہو. تو یہ تو مطلق مدبر نہیں بنایا بلکہ قید لگا دی کہ اسی سفر میں اگر میں مر آیا, اسی مرض میں اگر میرا انتقال ہوا تو پھر تم کیا ہو, آزاد. تو اس سے مدبر نہیں بنتا جب کوئی قید لگا دے بھائی, مطلق مدبر کی بات ہو رہی ہے بھائی. وہ سمجھ میں آیا, کوئی مطلق کا معنی جس میں کوئی قید نہ لگائی جائے. کہتے ہیں ہوا تعلیق العتق بمطلق موتہ, وہ جو ہے آزادی کو معلق کرنا ہے اپنی مطلق موت کے ساتھ. اذا قال المولى لمملوكه, جب کہا آقا نے اپنے مملوک سے, اذا مت فانت حر, جب میں مر جاؤں تو آزاد ہے. مات یا موت سے مرانا مت سگایا بھائی. جب آقا نے اپنے مملوک سے کہا اذا مت, تو جب میں مر جاؤں, فانت حر, تو آزاد ہے. الفاظ بتا رہے ہیں کن لفظوں سے مدبر بنے گا. او انت حر عن دبر منی, یا تو آزاد ہے میرے پیچھے یعنی میرے بعد تو کیا ہے, آزاد ہے. او انت مدبر, یا یوں کہا کہ تو مدبر ہے تو بھی مدبر بن جائے گا. او قد دبرتك, یا یہ کہا کہ تحقیق میں نے تجھے مدبر بنا دیا. فقد صار مدبرا, تو وہ غلام مملوک کیا بن جائے گا, مدبر بن جائے گا. لا يجوز بيعه ولا هبته, اس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور اس کو ہبا کرنا بھی جائز نہیں. کیونکہ اس کے اگر بیچے گا یا کسی کو ہبا کرے گا تو اس غلام کا تو حق بن چکا ہے آزادی, تو اس کا حق آزادی ضائع ہوگا, لہذا اس کو بیچنے اور ہبا کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. اس نے آزاد ہونا ہے مرنے کے بعد آقا کے. وللمولى ان يستخدمه, اور آقا کے لیے جائز ہے ان يستخدمه کہ اسے خدمت لے, ويواجره اور اسے اجرت پر دے یعنی مزدوری وغیرہ کروائے بھائی, کوئی کام بھی کروا سکتا ہے. سمجھ میں آیا, خدمت بھی لے سکتا ہے. تو ویسے تو قبضے کے اعتبار سے عام غلام کی طرح ہے, البتہ آزادی اس کا حق ہو چکی ہے. وَإِن كَانَتْ أَمَةً, اور اگر وہ باندھی تھی, فَلَهُ أَن يَطَأَهَا, تو آقا کے لیے جائز ہے کہ اسے صحبت کرے. وَلَهُ أَن يُزَوِّجَهَا, اور آقا کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس کا نکاح کروا دے. نکاح بھی کروا سکتا ہے بھائی, کسی سے نکاح کروانا چاہے, سمجھے خود. اور اگر نکاح نہیں کروایا تو خود بھی صحبت کر سکتا ہے. جی. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ. بھائی یاد رکھیے, مدبر کا وہی حکم ہے جو وصیت کا ہے. وصیت, اور وصیت کے بارے میں تفصیل آ جائے گی آگے, کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس شخص پر کوئی دیون تھے پہلے ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، دیون ادا کر دیے اس کے بعد جو مال بچا اب یہ ہے وراثت مولانا، مال یہ مال یہ میراث ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مال وراثت ہے، قرضے پہلے ادا کرنے ہیں، قرضے مقدم ہیں، چاہے سارا مال ہی کیوں نہ اس کے اندر لگ جائے، تو جب وہ قرضے ادا ہو گئے جو مال باقی بچا اب اس یہ میراث، یہ مال میراث ہے مولانا، اب اس میں سے اس نے اگر کوئی وصیت کی تھی، مثلا اس نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے 500,000 روپے دے دینا، تو اس طرح کی جتنی وصیتیں اس نے کی ہیں وہ نافذ ہوں گی، لیکن صرف اس باقی مال کے تیسرے حصے میں بس، مثلا اس نے 30,00,000 چھوڑے تھے بھائی، سارے مال وراثت 30,00,000 رہ گیا بھائی قرضے وغیرہ ادا کر کے، اب اس 30,00,000 میں تو صرف تیسرا حصہ ہے اس میں وصیت جاری ہوگی، اور وہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ 10,00,000 بھائی، اس کے اندر وصیت جاری ہوگی، اس میں پوری ہوتی ہے ہو جائے بس، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، باقی 20,00,000 وارثوں ہی کو ملے گا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مدبر کا حکم بھی وصیت والا ہے، اس نے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کتنے میں سے آزاد ہوگا؟ تیسرے حصے، تیسرے حصے کا حساب لگائیں گے، اس میں سے اگر یہ آزاد ہو سکتا ہے تو اس کو آزاد کر دیں گے، اگر نہیں تو تیسرا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے بقدر یہ آزاد ہوگا، اور باقی میں پھر پیسے کما کر لا کر دے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا دیکھو بھائی، ایک آدمی نے مال وراثت جو اس کا بچا 1,00,000 روپیہ ہے اور ایک مدبر ہے، اور فرض کرو مدبر کی قیمت ہے 2,00,000، کل کتنا ہو گیا ترکہ بھائی؟ 2,00,000 کا غلام، 1,00,000 نقد، 3,00,000 ہو گئے بس، اور اس غلام کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو اب ثلث مال کا حساب لگاؤ کتنا بنتا ہے؟ 1,00,000، تو اس غلام، یہ غلام ہے 2,00,000 کا، تو 1,00,000 کا حصہ اس کا، یعنی نصف غلام آزاد ہو گیا، اور باقی نصف 1,00,000 کے اندر کیا کرے گا؟ سعی کرے گا، کوشش کرے گا، کما کر لا کر وارثوں کو دے گا، کیونکہ اس کا حکم وصیت والا ہے، اور وصیت صرف ثلث سے مال میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کے اندر نافذ نہیں ہوتی۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، اور جب مر جائے آقا تو آزاد ہو جاتا ہے مدبر اس کے ثلث مال میں سے، اس کے مال کے تیسرے حصے میں سے، ان خارج من الثلث، اگر وہ نکلتا ہے تیسرے حصے میں سے، تیسرے میں سے نکل سکتا ہے تو تیسرے میں سے آزاد ہو جائے گا، یعنی تیسرے میں سے اگر بن سکتا ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، بھئی ایک آدمی مرا اور اس کا مال صرف یہی مدبر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ترکہ اور کچھ نہیں بچا، صرف یہ مدبر رہ گیا، اب کیا کریں گے بھائی؟ بھائی وہی ضابطہ لگے گا، یہ اس کا حکم وصیت والا ہے، اور وصیت کتنے مال میں ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے میں، تو صرف یہ مدبر ہے تو اس کا تیسرا حصہ آزاد ہو جائے گا، اور باقی اپنے 2 ثلث کے اندر یہ کیا کرے گا؟ سعی کرے گا، کما کر لا کر وارثوں کو دے گا۔ یہ معنی ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اگر مرنے والے کا اور کوئی مال نہیں ہے اس کے علاوہ، يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، تو یہ کوشش کرے گا، یہ سعی کرے گا، یہ مدبر اپنی قیمت کے 2 ثلث کے اندر، 1 ثلث تو آزاد ہوا اور 2 ثلث میں کوشش کرے گا۔ فَإِن كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ لِغُرَمَائِهِ، پس اگر آقا پر کوئی دین تھا تو یہ سعی کرے گا اپنی ساری قیمت کے اندر، لِغُرَمَائِهِ، اس کے قرض خواہوں کے لیے۔ بھئی آپ جانتے ہیں وصیت بعد میں آتی ہے، دین کی ادائیگی پہلے ہوتی ہے، تو اگر آقا پر دین ہی تھا، اتنا دین ہے، سارا مال اس میں آ جاتا ہے، تو اب مدبر کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا بھائی. ہاں وہ سعی کرے گا سارے مال کیا کرے گا, اپنی ساری قیمت کما کر لائے گا اور وہ قرض خواہوں کو دے گا. کیونکہ اگر یہ آزاد ہو جاتا ہے تو قرض خواہوں بیچاروں کا حق مارا جاتا ہے, بھائی ان کا دین دینا تھا اس آدمی نے, تو اب کیا کرے گا؟ وصیت تک تو ابھی بات ہی نہیں پہنچی, وصیت تو دین کی ادائیگی کے بعد آیا کرتی ہے, تو پہلے دین کی ادائیگی ضروری ہے. لہذا اور دین کے اندر وہ سارے مال کا احاطہ کر رہا ہے, مدبر بھی بیچ میں آ رہا ہے, یہ بھی دو تب جا کر بھی پھر بھی بمشکل دین پورا اسی ادائیگی ہوتی ہے, تو یہ اب وصیت تک بات ہی نہیں پہنچی. وصیت تک پہنچتے تو ثلث کا پھر حساب لگاتے, پہلے دین کی ادائیگی کر رہے ہیں, تو دین کے اندر یہ بھی آ رہا ہے. تو اب اس کا حق آزادی تو کوئی نہیں ختم کر سکتا, آزاد تو یہ ہوگا, لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ساری قیمت میں سعی کرے گا, کما کر لا کر دے گا قرض خواہوں کو. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو ان کا بھی لحاظ ہو گیا, قرض خواہوں کو بھی پیسے مل جائیں گے اور اس کا حق آزادی بھی ضائع نہیں ہوگا, آزادی بھی سے مل جائے گی. یہ معنی ہے فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ, ان پاس اگر آقا پر دین تھا, يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ, تو سعی کرے گا مدبر اپنی ساری قیمت کے اندر, لِغُرَمَائِهِ میت کے قرض خواہوں کے لیے. وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ, آپ نے پڑھا بھائی بچہ کس کے تابع ہوتا ہے بھائی؟ آزادی اور آزادی اور رقیت میں اپنی ماں کے تابع, ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد, ماں باندی تو بچہ بھی غلام ہوگا بھائی. تو اب ایک مدبرہ تھی بھائی, آقا نے اسے کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے, اس کا بچہ ہے, اس کا کیا حکم؟ کہتے ہیں اس کا بچے کا بھی وہی حکم ہے, اس کے بچے کا بھی وہی حکم ہے بھائی, سمجھے؟ اس نے بچے کو جنم دیا, اس کا بھی یہی حکم ہوگا, وہ بھی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا. نیز جیسے وہ ثلث مال میں سے حساب لگاتے تھے, یہاں بھی کیا کریں گے؟ ثلث مال میں حساب لگائیں گے. تو کہتے ہیں وولد المدبرت مدبرتی مدبرن, اور مدبرہ کا بچہ جو ہے وہ بھی مدبر ہوگا. فَإِنْ عَلَّقَ تَدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَىٰ صِفَتٍ, اب بھائی وہ تدبیر مقید آ گئی, آقا نے پہلے کیا کیا تھا؟ اپنے غلام کی آزادی کو اپنی مطلق موت کے ساتھ معلق کیا تھا, اگر میں مر گیا تو تو آزاد. آپ مطلق نہیں, کوئی قید بھی ساتھ لگا دیتا ہے, اگر اس مرض میں میں مر گیا تو تو آزاد ہے, اگر اس سفر میں میں مر گیا تو تو آزاد ہے, یا فلاں مرض سے اگر میں مرا تو تو آزاد, تو قید لگا دی. تو اگر یہ قید پوری ہوئی, یہ شرط پائی گئی, اسی مرض میں مرا یا اسی سفر میں مرا, پھر تو ٹھیک ہے, یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ کہنے سے وہ مدبر نہیں بنا, مدبر نہیں بنا. وجہ یہ کہ پہلے اس نے اپنی مطلق موت کا ذکر کیا تھا, اور موت تو یقینی ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے ہر حال میں, اور اب مقید موت کو ذکر کر رہا ہے, تو ضروری تو نہیں وہ اسی مرض میں مرے یا اسی سفر میں مرے یا اسی مرض سے مرے, تو یہاں یقینی نہیں اس کی موت, لہذا یہ مدبر نہیں بنے گا. لہذا اس کو بیچنا بھی جائز, اس کا ہبہ وغیرہ کرنا بھی جائز ہے, کیونکہ یہ مدبر نہیں بنا. ہاں البتہ اگر شرط پائی گئی تو پھر یہ آزاد ہو جائے گا. تو کہتے ہیں فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَىٰ صِفَتٍ, پس اگر معلق کیا آقا نے اپنے غلام کی تدبیر کو, بِمَوْتِهِ اپنی موت کے ساتھ, عَلَىٰ صِفَتٍ کسی صفت پر, کس صفت پر اگر میری موت ہوئی اس طریقے پر ہوئی, مثل ان یقول, مثال کے طور پر یوں کہتا ہے, اِنْ مُتُّ مِن مَرَضِ هَذَا, اگر میں مر گیا اپنے اس مرض سے, او فی سفری حاضا, یا اپنے اس سفر میں, او من مرضی قضا, یا غلام مرض سے, فلیس بمدبرین, تو یہ غلام مدبر نہیں ہے, یعنی مدبر مطلق نہیں ہے, مدبر مقید ہے یوں کہیں. وَيَجُوزُ بَيْعُهُ, اور اس کا بیچنا بھی جائز بھئی. فَإِن مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَلَىٰ صِفَتِ الَّتِي ذَكَرَهَا, پس اگر آقا مر گیا اسی صفت پر, اسی وصف پر بھئی, جو اس نے اللتی دا کا رہا, جو اس نے ذکر کیا تھا, عاتق, تو یہ مدبر مقید آزاد ہو جائے گا. کما یعتق المدبر, جیسے کہ وہ مدبر مطلق کیا ہو جاتا تھا؟ آزاد ہوتا تھا. باب الاستیلات, استولد یستولد استیلاد کا معنی ہے اولاد کو طلب کرنا بھائی، اولاد کو طلب کرنا، عربی زبان میں اولاد طلب کرنے کو کہتے ہیں. وہ جی اور بین السطور لکھا ہوا ہے مولانا وفی شرعی طلب الولد من الامتی، باندی سے اولاد کو طلب کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ استیلاد کہلاتا ہے. تو باندی کسی شخص کی اپنی باندی اس کے بچے کو جنم دے اور وہ اس کا اعتراف بھی کر لے. باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، آقا جب تک اعتراف نہیں کرے گا یہ اس کی ام ولد نہیں بنے گی. ہاں جب آقا اس کا کیا کر لے گا، اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے تو یہ اس کی ام ولد بن گئی بھائی. کہتے ہیں اذا ولدت الامت من مولاها فقد صارت ام ولد له، جب جنم دیا باندی نے اپنے آقا سے تو تحقیق اس کی ام ولد بن گئی. سمجھ میں آیا؟ بین السطور لکھا ہوا ہے ہمارا نا وثبت نسب الولد منہ، یہ کب ہے؟ جب بچے کا نسب بھی کیا ہو، آقا سے ثابت. اور ایک ڈیڑھ سطر کے بعد صاحب قدوری خود بتلانے لگے ہیں کہ نسب کب ثابت ہوگا، جب آقا اس کا اعتراف کر لے. جب تک آقا اعتراف نہیں کرتا بچے کا نسب بھی اس سے ثابت نہیں، اور جب بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں تو یہ باندی بھی اس کی ام ولد نہیں. اور ام ولد کا بھی وہی حکم ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی. لیکن اس کا حکم وصیت والا نہیں ہے ہمارا نا. مدبر کا حکم وصیت والا تھا، ام ولد کا حکم وصیت والا نہیں ہے بھائی. اس کی آزادی آقا کے کہنے کی وجہ سے نہیں آئی، اس کے بچہ اس کی آزادی کا سبب بن رہا ہے. آقا کا بچہ ہے تو اس وجہ سے اب یہ بھی کیا ہو جائے گی، مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. کہتے ہیں اذا ولدت الامت من مولاها فقد صارت ام ولد له، جب تو جنم دیا باندی نے اپنے آقا سے تو تحقیق وہ ام ولد ہو گئی اس کی. لا يجوز له بيعها ولا تملیکها، آقا کے لیے جائز نہیں ہے اس کا بیچنا اور نہ اس کی تملیک. اس کا مالک کسی کو بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ آزادی اس کا حق ہے. تو اگر دوسرے کو مالک بنائے گا یا دوسرے پر بیچے گا تو اس کا حق آزادی کیا ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، لہذا بیچنے کی یا تملیک کی اجازت نہیں. وَلَهُ وَقْعُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا، ہاں آقا کے لیے جائز ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا. وَاسْتِخْدَامُهَا، اس سے خدمت لینا. وَإِجَارَتُهَا، اور اسے اجارہ پر دینا، یعنی کوئی کام وغیرہ کے لیے کیا کرنا، مزدوری کے طور پر مزدوری کروانا. وَتَزْوِيجُهَا، اور اس کا نکاح کروانا، یہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پھر جب نکاح کروا دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں پھر آقا صحبت نہیں کر سکتا بھائی، جائز نہیں ہوتا. پھر صرف کس کا حق ہے صحبت میں، خاوند کا حق ہے. ولا يثبت نسب ولدها الا ان يعترف به المولى، اور نسب اس کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا. الا ان يعترف به المولى، مگر یہ کہ آقا کیا کر لے، اس کا اقرار کر لے. دیکھا بھائی، میں نے آپ کو بتلایا تھا فراش کتنی قسم پر ہیں بھائی. فراش تین قسم پر ہیں، ایک فراش قوی، ایک فراش متوسط اور ایک فراش ضعیف. بھائی فراش قوی کس کو کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ فراش کا معنی کیا بتلایا تھا میں نے، کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا، یہ عورت اسی شخص کے بچوں کو جنم دے گی کسی اور کو نہیں. تو جب بچوں کو جنم دینے کے لیے مختص ہوئی، معلوم ہو اسی کی صحبت کے لیے مختص ہے، وہ اسی شخص کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں. تو پھر یہ فراش اب تین قسم پر ہے. ایک قوی ہے، سب سے قوی فراش جو ہے یہ منکوحہ کا ہوتا ہے، جس سے نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خاوند ہی کا شمار ہوتا ہے، وہاں اقرار وغیرہ کی ضرورت نہیں. اور نفی کرنا چاہے تو نفی بھی نہیں کر سکتا بچے کی، الا یہ کہ لعان کرنا پڑے گا. لعان کا بابا پڑ چکے ہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ لعان کرے گا تو بچے کی نفی ہو سکتی ہے، ثابت بغیر اقرار کے ہو جائے گا. اور نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کے نفی نہیں ہوگی. اور سب سے ضعیف فراش جو ہے وہ باندی کا ہے، جہاں بچہ بغیر اعتراف کے بچے کا نسب ثابت ہی نہیں ہوتا. جب تک اعتراف نہیں کرے گا آقا، بچہ اس کا شمار نہیں، اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا. اور اگر نفی کرنا چاہے تو پھر بغیر لعان کی نفی ہو جائے گی، صرف کہہ دے یہ میرا بچہ نہیں ہے، بس ابھی اس کا بچہ شمار نہیں. اور متوسط درجے کا فراش جو ہے وہ ام ولد کا ہے، بھائی ام ولد یعنی ایک باندھی ہے، وہ پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور اس بچے کے بارے میں آقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے، تو نسب ثابت ہو گیا تھا اور یہ باندھی کیا بن گئی، آقا کی ام ولد بن گئی. اس ام ولد نے آگے ایک بچے کو پھر جنم دیا، تو یہ یاد رکھیے بھائی یہ فراش متوسط ہے، لہذا یہاں بھی کیا ہوگا، یہاں بچے کا نسب بغیر اقرار کے ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو صرف قول کے تو یہ نفی کر دے تو کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی. سمجھ میں؟ تو ایک آقا نے پہلے بچے کا اعتراف کیا تھا تو دوسرا بچہ بھی اب خود بخود کس کا شمار ہوگا، آقا ہی کا شمار ہوگا، الا یہ کہ اس کی نفی کر دے. تو اب یہاں لعان کی بھی ضرورت نہیں، بس صرف قول سے ہی نفی ہو جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں ولا یثبت نسب ولدها الا ان يعترف به المولى، اور نسب ثابت نہیں ہوگا اس کے بچے کا مگر یہ کہ اعتراف کر لے اس کا بچے کا اس کا آقا. فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، پس اگر وہ ام ولد لے آئی کسی اور بچے کو اس کے بعد، یعنی کسی اور بچے کو اس نے جنم دیا اس کے بعد، ثبت نسبه منه بغیر اقرار، تو اس بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا اس کے آقا سے بغیر اس کے اقرار کے. فَإِن نَفَاهُ انْتَفَى بِقَوْلِهِ، پس اور اگر اس نے نفی کر دی بچے کی تو وہ نسب کی تو منتفی ہو جائے گا، بِقَوْلِهِ اس کے کہنے سے، لعان کی بھی ضرورت نہیں. وَإِن زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِّهِ، اور اگر اس نے اس کا نکاح کروا دیا، آقا نے کیا کیا، آقا نے اپنی اس ام ولد کا کسی سے نکاح کروا دیا، فجاءت بولدین، پھر وہ ایک بچے کو لے آئی، یعنی ایک بچے کو نکاح کے بعد اس نے جنم دیا، فہو فی حکم امیہ، تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہے. جیسے ماں کا حکم کیا ہے، آقا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہونا ہے، تو اس عورت کا جو بچہ ہے اس کے خاوند سے وہ بھی اس کا بھی یہ حکم ہے، آقا کے مرنے کے بعد اس نے بھی آزاد ہونا ہے. صورت سمجھ میں آگئے بھائی، کیونکہ باندی کا بچہ ہے اور باندی کا بچہ کیا ہوتا ہے، مملوک ہی ہوا کرتا ہے. میں نے بتلایا تھا بچہ اپنی ماں کے تابع ہوتا ہے، تو بچہ بھی مملوک ہے. اب ماں کے جب ماں آزاد ہوگی یہ بچہ بھی آزاد ہو جائے گا. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، اور جب آقا مر جائے تو یہ باندی آزاد ہو جائے گی اس کے سارے مال میں سے، یعنی اس کا حکم وصیت والا نہیں ہے، سارے مال میں سے، یعنی سارا مال چاہے یہی باندی ہی کیوں نہ ہو اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ام ولد اور اس کا ام ولد ہے، تو یہ آقا کے مرنے کے بعد پھر بھی آزاد ہو جائے گی. یہاں ثلث نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس کا حکم وصیت والا ہے ہی نہیں بھائی. ولا تلزمها سعاية للغرماء ان كان على المولى دين، اور اس کے لیے سعی بھی لازم نہیں ہے، للغرماء قرضاؤں کے لیے، ان کان علی المولا دین، اگر آقا پر دین ہو، بھائی آقا پر دین ہے اور مال اس نے صرف اس ام ولد کو چھوڑا ہے، تو بھی مولانا یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گی، اور قرضاؤں کے لیے سعی کرنا بھی اس پر لازم نہیں ہے بھائی. وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَّةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَّهُ، ایک آدمی نے ایک کسی شخص کی باندی سے نکاح کر لیا بھائی، کسی دوسرے کی باندی سے کیا کر لیا، نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، اب وہ بچہ کس کا شمار ہوگا، خاوند کا شمار ہوگا بھائی، خاوند سے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اسی کا بچہ شمار ہوگا، یعنی نسب اس کا ساتھ ملے گا. ہاں البتہ بچہ مملوک ہوگا کیونکہ ماں کیا ہے، ماں باندھی ہے، تو بچہ بھی غلام شمار ہوگا آقا ہی کا. آپ اس شخص نے جس کی یہ منکوحہ تھی یہ باندھی، اس نے اس باندی کو خرید لیا اس کے آقا سے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنی بیوی کا مالک بنے یا بیوی اپنے خاوند کی مالک بنے اسے خرید لے وہ نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے. پھر ان دونوں کے درمیان جو نکاح تھا فوراً کیا ہوا ٹوٹ گیا یہ, اور یہ اس کی باندھی ہوئی مملوکہ ہوئی. اور کیسی مملوکہ ہے جو اسی کے بچے کی ماں بھی ہے. نسب ثابت ہوا تھا یا نہیں بھائی نکاح کے اندر بچہ پیدا ہوا تھا تو نسب تو ثابت ہو گیا تھا. تو یہ اس کی ایسی باندھی ہے کہ جس کے بچے کا نسب اس کے آقا سے ثابت ہے, اور جس باندھی کے بچے کا نسب آقا سے ثابت ہو وہ کیا ہوتی ہے اس کی امے ولد ہوتی ہے. تو یہ بھی کیا ہوئی اس کی امے ولد بن جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا اور یہ کیا بن جائے گی اس کی امے ولد بن جائے گی بھائی امے ولد بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَتَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ, اور جب صحبت کی کسی آدمی نے کسی دوسرے کی باندی کے ساتھ بھی نکاحن نکاح کی وجہ سے یعنی نکاح تھا اس کے ساتھ, فَوَلَدَتْ مِنْهُ, تو باندی نے جنم دیا اس سے یعنی اپنے خامن سے بچے کو, ثُمَّ مَلَكَهَا, پھر اس کا خامن اس باندی کا مالک بن گیا, صارت ام ولد له, تو یہ باندی اس شخص کی کیا بن جائے گی اب امے, کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا البتہ بچے کا نسب ثابت ہے یہ اس کی مملوکہ ہے تو امے ولد بن گئی. وَإِذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ ام ولد له وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص کی باندی تھی, اس شخص کے والد نے اس کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی, باندی بیٹے کی ہے اور صحبت کس نے کر لی اس کے والد نے کر لی, پھر اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کے والد نے اقرار کر لیا یا دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے, کہتے ہیں نسب ثابت ہو جائے. نسب کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گا. اور یہ باندی اس کے والد کی ام ولد بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ام ولد بن جائے گی. البتہ چونکہ یہ بیٹے کی باندی تھی, اب باپ اس کا مالک بن گیا, اس کی ام ولد بن گئی, تو اب بیٹے کا نقصان ہوا تو باپ کو اس باندی کی قیمت اپنے بیٹے کو دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ باندی بیٹے کی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں باپ مالک بن گیا, اس کی امے ولد بن گئی ہے, اس کو قیمت دینا پڑے گی. وجہ یہ مولانا حدیث میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک موقع پر فرمایا, انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں, تمہارے والد کے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اب یہاں پر بھی بھائی ہم یوز کریں گے کہ حضور نے فرمایا بھائی کہ صحابی سے کیا فرمایا تھا, تم اور تمہارا مال کس کے ہیں؟ تمہارے باپ والد کے ہیں. تو یعنی ضرورت کے وقت باپ اپنے بیٹے کی چیز کا مالک بن جاتا ہے. ضرورت کے وقت باپ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی چیز کا مالک. تو یہاں پر بھی مولانا اب باپ کو زنا سے بچانے کے لیے ہم کیا حکم لگائیں گے؟ حدیث میں حضور نے فرمایا تھا انت و مالک لابی کا, لہذا ہم کہیں گے کہ اس باندی کے ساتھ جب باپ صحبت کرنے لگا تو اسی وقت اس کا مالک بن گیا. کیا بن گیا؟ جب مالک بن گیا اب صحبت کی تو اپنی باندی کے ساتھ صحبت کی, اب زنا رہا؟ زنا نہیں رہا, تو لہذا مالک بن گیا. اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ اس کی اپنی باندی کا تھا اور اس نے دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے, اقرار کر لیا, اور اقرار کر لے اپنی باندی کے بچے کا کوئی شخص تو وہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ امے ولد. تو یہ باپ کی امے ولد بن گئی. البتہ بیٹے کا چونکہ نقصان ہوا, باندی اس کے ہاتھ سے نکل گئی, تو اب باپ کو کیا دینا پڑے گی؟ اس کی قیمت دینا پڑے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ قیمت. تو کہتے ہیں وَإِذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ, جب صحبت کر لی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ, فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ, پس وہ ایک بچے کو لے آئی یعنی ایک بچے کو اس نے جنم دیا, فَدَعَاهُ, باپ نے اس کا دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے, سَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ, تو بچے کا نسب جو ہے ثابت ہو جائے گا اس سے، وصارت ام ولد له اور وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی، وعلیہ قیمتها اور باپ پر اس باندی کی قیمت واجب ہے، ولیس علیہ عقرها ولا قیمت ولدها اور باپ پر اس باندی کا مہر نہیں ہے اور نہ اس کے بچے کی قیمت ہے۔ عقر مہر کو کہتے ہیں مولانا، عقر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ بھائی اس باندی کا مہر بھی نہیں دینا پڑے گا باپ کو اور اس بچے کی قیمت بھی اپنے بیٹے کو نہیں دینا پڑے گی، صرف کس کی قیمت دے گا؟ باندی کی دے گا۔ یاد رکھیے وہ عورت جس کے ساتھ شبہ کے اندر صحبت کر لی جائے اس کا جو مہر ہے وہ عقر کہلاتا ہے۔ عقر کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ عورت بھائی، یاد رکھنا ہمیشہ بھائی یہ تعریف، وہ عورت جس کے ساتھ شبہ میں صحبت کر لی جائے اس کا مہر عقر کہلاتا ہے۔ پھر یاد رکھیے اگر وہ آزاد عورت تھی تو اس کا عقر مہر مثل ہوگا، اگر وہ آزاد عورت تھی تو اس کا عقر مہر مثل ہوگا، یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ مہر دینا پڑے گا۔ صورت بنا لو بھائی، دیکھو بھائی مثلاً بھائی زید نے ایک عورت سے صحبت کر لی، وہ سمجھا شاید میری بیوی لیٹی ہوئی ہے، اس نے جا کر صحبت کر لی، بعد میں پتا چلا نہیں بھائی یہ تو اس کی بیوی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور عورت تھی، تو یہ وتی بھی شبہ ہوئی مولانا۔ کیا ہوئی؟ وتی۔ اب صحبت کی ہے تو اب مہر دینا پڑے گا مولانا، تو یہ وتی بھی شبہ کی وجہ سے جو مہر آیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ عقر۔ اور آزاد عورت میں یہ کتنا ہوتا ہے؟ مہر مثل، یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ اب اس کو دینا پڑے گا بھائی جتنا بھی ہوا۔ اور باندی کے اندر یاد رکھیے عقر جو ہے وہ اس باندی کی قیمت کا دسواں حصہ ہوگا، اگر باندی باکرہ ہو کنواری تھی پھر تو اس کی قیمت کا دسواں حصہ آئے گا، یہ عقر ہے۔ وہاں مثلا باندی 1,00,000 کی تھی تو اس کا دسواں حصہ کتنا ہوا؟ 10,000 بھائی، یہ عقر ہے، یہ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ کنواری نہیں سیبہ ہے تو پھر اس صورت میں نصف عشر ہوگا عقر بھائی، یعنی دسویں کا بھی آدھا، یعنی 20th حصہ ہوگا۔ کتنا حصہ ہوگا؟ 20th حصہ بطور عقر کے دینا پڑے گا بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی؟ یہ کب ہے؟ جبکہ وتی بھی شبہ کی ہو، شبہ کی وجہ سے وتی کی، اپنی باندی نہیں تھی یا اپنی بیوی مسئلہ نہیں تھی تو عقر دینا پڑے گا۔ اور باندی میں یہ کتنا ہوتا ہے ہمارا نا، اگر باکرہ ہو تو عشر دسواں حصہ، اور اگر سیبہ تھی پہلے سے تو آپ کتنا دینا پڑے گا؟ نصف عشر۔ لیکن یاد رکھیے یہ 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 10 درہم۔ تو اگر یہ نصف عشر یا 10 درہم سے کم بن رہا ہے تو 10 درہم پورے ہی دیے جائیں گے، اس سے کم نہیں دیے جائیں گے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے اب کتاب میں، ولیس علیہ عقرها اور اس کے والد پر اس باندی کا عقر بھی نہیں ہوگا، اس کا مہر بھی نہیں دینا پڑے گا۔ کیوں نہیں مہر دے گا مولانا؟ وجہ یہ کہ ہم نے حکم لگا دیا تھا کہ صحبت، عین صحبت سے پہلے باپ اس کا مالک بن گیا، جب مالک بن گیا تو اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے تو پھر اس میں عقر کہاں سے؟ سمجھ میں، غیر کی باندی کے ساتھ صحبت ہوتی تو کیا دینا پڑتا؟ عقر۔ یہ تو اپنی باندی ہم نے حکم لگا دیا، یہ مالک بن گئے، کیونکہ حدیث میں آیا انت و مالک لی ابی کا، تو ضرورت کے موقع پر، معنی حدیث کا یہ ضرورت کے موقع پر کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کی چیز کا مالک بن جائے گا. ولا قیمت ولدیہا، بھائی بچے کی قیمت بھی نہیں دینا پڑے گی، بھائی بیٹے کا تو نقصان ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے باندی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی نکل گیا. کہتے ہیں بھائی باپ اس کا مالک بن گیا تھا صحبت سے پہلے ہی، جب صحبت سے پہلے مالک بن گیا تو اب جو باندی نے بچے کو جنم دیا، کس کی باندی نے بچے کو جنم دیا، بیٹے کی باندی نے یا باپ کی باندی نے؟ بھائی صحبت سے پہلے بیٹے کے ہاتھ سے نکل گئی تو اب کس کی باندھی ہے؟ باپ کی. تو باپ کی باندھی نے، اس کی اپنی باندھی نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو بیٹے کو اس باندھی کے بچے کی قیمت کیوں دے گا؟ یہ تو اس کی اپنی باندھی ہو چکی، تو صرف کس کی قیمت دے دے گا؟ صرف باندھی کی قیمت دے گا. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟ یہ معنی والا قیمت ولدیہا، اور اس پر اس کے بچے کی قیمت بھی نہیں ہے. وَإِن وَطِئَ أَبُ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسْبُ مِنْهُ. فقہائے کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہاں رحمتیں نازل ہوں. مولانا ایک ایک مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا، درج کر دیا، سمجھ میں آیا. ہمارے لیے ان کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں گزار دی. ایک ایک مسئلہ نکالا، ان کو ترتیب دیا، ابواب بنائے، ہر ایک جیسے مسئلے ایک باب میں اکٹھے کر دیے. آپ کو جب کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہوتا ہے، آرام سے اٹھاتے ہیں کتاب، اس کو خاص باب میں پہنچتے ہیں، مسئلہ نکالتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آرام سے. بھائی یہ کوئی آرام سے، یہ اتنی آسان، اتنا آسان کام تو نہیں. آپ خود سوچیں بھائی، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے. مولانا قرآن اور حدیث کا پورا ذخیرہ ذہن کے اندر حاضر ہو، اور پھر انسان اس میں غور و فکر کرے. بعض اوقات ایک حدیث سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہوتی ہے، دوسری حدیث سے دوسری چیز، ساروں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک کیا کرنا، آخری نتیجہ اسے نکالنا اور سب کو ترتیب دینا. تو دیکھیے کیسا مسئلہ نکالا، کہ والد اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لیتا ہے تو فوراً کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مالک بن جاتا ہے. بھائی اب یہی حکم، بھائی احتمالات ہیں، اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو پھر کیا ہوگا. یہ نہیں کہ ہر چیز پیش ہی آتی ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے پیش آ جائے. تو انہوں نے سارے مسائل نکال کر رکھ دیے، جو بھی پیش آئے گا مسئلہ آپ تلاش کر لیں، مل جائے گا آپ کو. اب دوسری صورت بتلا رہے ہیں بھائی، صحبت باپ نے نہیں کی، باپ کے باپ یعنی دادا نے کر لی، تو کیا اس کا بھی یہی حکم ہے؟ کہتے ہیں بھائی اگر باپ زندہ تھا پھر تو دادا کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو باپ، دادا باپ کا قائم مقام ہو گیا، اب اس کا بھی یہی حکم ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِن وَطِئَ أَبُ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتِ النَّسْبُ مِنْهُ. اگر صحبت کی باپ کے باپ نے، مع بقاء الابی، باپ کے باقی رہتے ہوئے، یعنی باپ بھی زندہ ہے اور صحبت کس نے کر لی، دادا نے، لم یثبت النسب منہ، تو اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا. فَإِن كَانَ الْأَبُ مَيْتًا یا فَإِن كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. اگر باپ مر چکا ہے تو یثبت النسب من الجد، تو نسب ثابت ہو جائے گا دادا سے. کما یثبت النسب من الابی، جیسے کہ نسب کس سے ثابت ہوا تھا، باپ سے، تو اب دادا باپ کے قائم مقام ہو گیا. وَإِن كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. صورت مسئلہ یہ بھائی، دو آدمیوں کے درمیان ایک باندی مشترکہ تھی، اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا. بھائی دو آدمیوں کے درمیان باندی مشترکہ ہے، کسی ایک کے لیے بھی صحبت کرنا جائز نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن اگر ایسا ہوا اس نے کیا کیا، ایک بچے کو جنم دے دیا اور پھر ایک نے دعویٰ بھی کر دیا یہ میرا بچہ ہے، دونوں مالک جو ہیں ان میں سے ایک نے کیا کر دیا، دعویٰ کر دیا تو کیا نسب ثابت ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی نسب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ نسب کے سلسلے میں کوشش ہوتی ہے فقہاء کرام کی جتنی جس قدر ہو سکے بچے کے لیے نسب ثابت کر دیا جائے، اس لیے کہ نسب کا نہ ہونا یہ بچے کے لیے سارے عمر کا تانا بن جاتا ہے، تو نسب کو کیا کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا ہے. تو آپ بھائی اس نے دعویٰ بھی کر دیا اس کے لیے نسب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی ملک تھی بھائی، آدھی باندھی میں ملک تھی یا نہیں تھی بھائی، تو سمجھ میں نسب ثابت ہو جائے گا. اور جب نسب ثابت ہو گیا تو یہ باندھی اس کی امی والد بن گئی. کیا بن گئی؟ ساری باندھی اس کی امی والد بن گئی، کیونکہ یہاں تقسیم اب نہیں ہو سکتی. دیکھیے بھائی تفصیل آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں وہ امکانت الجاریہ تو بین شریکین، اور اگر باندھی دو شریکوں کے درمیان کی، فجاءت بولدین، پس وہ ایک بچے کو لے آئی، بچے کو اس نے جنم دیا، فدعاہ احدہما، تو دونوں مالکوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا، ثبت نسبہ منہ، تو اس سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، وصارت ام ولد لہ، اور وہ باندھی اس شخص کی ام ولد ہو جائے گی. جب اس کی امے ولد بن گئی مولانا تو دوسرے کے ہاتھ سے نصف باندھی نکل گئی، لہذا اس کو کیا دینی پڑے گی؟ نصف قیمت دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ نصف قیمت دے گا اس باندھی کی، کیونکہ اس کا حصہ تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا. اور نیز یہاں اس نے معلوم ہوا باندھی کے ساتھ صحبت کی ہے، اور جب باندھی کے ساتھ صحبت کی تو یہ پوری باندھی کا مالک ہے، آدھی باندھی کا مالک تھا بھائی. وہ کہتا بھائی میں سمجھا شاید صحبت کرنا جائز ہے، وتی بھی شبہ کر لی، اور وتی بھی شبہ میں کیا آیا کرتا ہے؟ اوقر آتا ہے، لیکن یہاں پورا اوقر نہیں آئے گا، کیونکہ آدھی کا تو یہ پہلے خود ہی مالک تھا، بلکہ کتنا اوقر پھر آ جائے گا؟ نصف اوقر دینا پڑے گا. تو دوسرے مالک کو اب کیا دینا پڑے گا؟ نصف اوقر بھی دے دے، اور نصف اس باندھی کی نصف قیمت بھی دے دے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ نِصْفُ عُقْرِهَا وَنِصْفُ قِيمَتِهَا، اور شخص پر اس باندھی کا نصف عقر ہوگا اور اس کی نصف قیمت ہوگی. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن قِيمَتِ وَلَدِهَا، اور اس شخص پر اس بچے کی قیمت میں سے کچھ نہیں ہوگا، اس باندھی کے بچے کی قیمت میں سے کچھ نہیں ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں بھی وہ سمجھیں گے کہ عین جس وقت حمل ٹھہرنے لگا اس وقت یہ مالک بن گیا، صحبت کے وقت نہیں مالک مانا ہم نے کہ پوری باندھی کا مالک بن گیا، کیونکہ یہاں کوئی وجہ ہی نہیں. کس وجہ سے بھائی؟ والد میں تو وجہ تھی، حدیث آئی تھی، انت و مالک علی، حضور نے فرمایا تھا تم اور تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارے والد کا ہے. لیکن یہاں تو کوئی ایسی حدیث وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، تو یہاں صحبت کے وقت ہم اسے مالک نہیں بنا سکتے، مالک نہیں مان سکتے. جب اس وقت مالک نہیں بنا سکتے تو اس وقت تو وہ آدھی کا مالک ہے، آدھی باندھی کا مالک نہیں ہے، تو لہذا آدھا اوقر آ جائے گا. اسی وجہ سے ہم نے کہا آدھا اوقر آئے گا، کیونکہ اس وقت ابھی پورا مالک نہیں. اگر پورا مالک ہو جاتا تو اوقر آنا تھا، پھر تو اپنی باندھی ہوتی، اوقر تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس لیے ہم نے کہا صحبت کے وقت مالک نہیں، نصف اوقر آئے گا. لیکن جب حمل ٹھہرا ہم حکم لگا دیں گے عین حمل ٹھہرنے سے پہلے یہ مالک بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ آگے چل کے مالک بنا یا نہیں بھائی؟ جب اس نے کہا میرا بچہ ہے تو اس کی کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی، تو بچے کا نسب ثابت ہو گیا. اور بچے کا نسب پیدائش کے بعد ثابت ہوتا ہے یا جب سے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے شمار ہوتا ہے؟ جب سے حمل ٹھہرا تھا اس وقت سے شمار کرنا پڑے گا نا بھائی، اور تو کوئی صورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس وقت سے ہم یوں سمجھیں گے اس کا نسب بچے کا اس سے ثابت ہے، اور اس وقت وہ کیا بن گیا تھا معلوم ہو، اس وقت ہی مالک بن گیا تھا، تو مالک نسب اس سے ثابت ہے. تو یہ مانا وليس عليه شيء من قيمت ولدها، اور نہیں ہے اس پر کوئی بھی چیز اس بچے کی قیمت میں سے. تو اس وقت ہی وہ باندھی کا مالک بن گیا تھا، تو اس کی اپنی باندھی ہوئی اور اس کی اپنی باندھی نے بچے کو جنم دیا ہے، لہذا بچے کی قیمت اب اس پر نہیں آئے گی بھائی. فَإِنْ دَعَيَاهُمَا عَنْ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُمَا، صورت یہ بھائی اسی مشترکہ باندھی نے بچے کو جنم دیا اور دونوں نے اکٹھا دعوی نسب کر دیا. احتمالی ایک صورت ہے بھائی مثلا، بالکل ہاں، اگر ایک نے پہلے دعویٰ کیا اس کا نسب ثابت ہو، اس سے نسب ثابت ہو جائے گا، اور اس سے. لیکن اگر دونوں نے بالکل اکٹھا دعویٰ ایک ہی وقت میں دونوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے, دوسرے نے بھی عین اسی وقت بالکل اکٹھے بولے یہ میرا بچہ ہے, اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اب کوئی ترجیح دینے کی وجہ نہیں, کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے, دونوں دعویٰ کر رہے ہیں, لہذا دونوں سے نسب ثابت ماننا پڑے گا, ترجیح کی کوئی وجہ ہی نہیں, کیونکہ نسب کا مالک یہ ہے, نسب کا مالک یہ ہے, اور دونوں ایک ہی وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ دعویٰ کر رہے ہیں. ایک پہلے ہوتا ایک بعد میں ہوتا تو ہم پہلے والے کا دعویٰ مان لیتے, دوسرے کا دعویٰ رد کر دیتے, لیکن یہاں بالکل اکٹھے ہیں, لہذا اب یہاں یوں سمجھیں گے کہ دونوں کیا ہیں, دونوں سے نسب ثابت ہو جائے گا, دونوں سے نسب. سمجھے؟ ہے تو اولاد وہ کسی ایک کی ہے دونوں میں سے, لیکن یہاں ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے بھائی, تو اب مجبوری ہے تو اب دونوں سے نسب مان لیں گے. یہ مانا ہے فینی دایا ہمان, بس اگر دعویٰ کیا اس کا دونوں نے اکٹھا بھائی, سب اتا نسب ہو مین ہوما, تو بچے کا نسب ان دونوں سے ثابت ہو جائے گا. وکانت الامۃ ام ولد لہما, اور وہ باندھی ان دونوں کی ام ولد ہو جائے گی. وعلی کل واحد مین ہوما نصف العقر تقاصا بماله على الآخر, اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر آ جائے گا, جیسے پچھلے مسئلے میں تھا صحبت کی تھی اور آدھی باندھی کا مالک تھا, آدھی کا مالک نہیں تو نصف عقر آیا تھا, تو یہاں دونوں میں دونوں پر کیا کتنا کتنا آ جائے گا؟ نصف عقر آ جائے گا. بھائی مثلا نصف عقر 100 درہم بنتے ہیں, اس پر بھی 100 درہم, دوسرے پر بھی 100 درہم, اس نے اس کو دینے تھے, دوسرے نے اس کو دینے تھے بھائی, تو لہذا دونوں دین کو ایک دوسرے کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر لیں گے, یعنی حساب ختم ہو گیا. حساب کیا ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دوسرے کی باندھی تھی نا, نصف دوسرے کی تھی تو اس کو اب نصف اوپر, اس کو نصف اوپر دینا پڑے گا, اور پہلے کے لیے بھی ضروری ہو گیا, دوسرے کے لیے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ پہلے کو کیا کرے؟ نصف اوپر دے. تو دونوں طرف 100-100 درہم آئے, تو ایک پر بھی دین 100 درہم, دوسرے پر بھی دین 100 درہم, تو ایک دین کو دوسرے کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر دینا, اس کو کہتے ہیں مقاصفہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ متن میں آ رہا ہے تقاصا, دونوں مقاصا کر لیں گے. مقاصا کسے کہتے ہیں؟ ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب چکا دینا, حساب چکا دینا. بھائی آپ نے میرا 1000 روپیہ مثلا دینا تھا, آپ نے مجھ سے کتاب خریدی 1000 روپے کی, تو آپ نے میرا کتنا دین دینا تھا؟ میں نے آپ سے کتاب خریدی, آپ نے میرا 1000 دین دینا تھا, میں نے اب آپ سے کتاب خریدی, اس کی بھی قیمت کتنی؟ 1000. تو اب میرے اوپر بھی آپ کا 1000 دین ہوا, میں نے کہا بھائی ہم دونوں کا حساب ختم, آپ نے میرے 1000 دینے تھے, اب میں نے بھی آپ کا 1000 دینا ہے, تو معاملہ برابر ہو گیا, اس کو مقاصفہ کہتے ہیں. دیکھو ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر حساب پورا کر دینا, حساب چکا دینا, معاملہ برابر کر دینا, صورت سمجھ میں آ گئی, اس کو مقاصفہ کہتے ہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ, اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر نصف عقر آئے گا. تَقَاصَا, مقاصفہ کر لیں گے وہ دونوں, بِمَالِهِ عَلَى الْآخَرِ, جو اس کا مال ہے, عَلَى الْآخَرِ, دوسرے پر. سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ, اور بیٹا وارث ہوگا دونوں میں سے ہر ایک سے. کتنا وارث بھائی؟ مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ, ایک پورے بیٹے کی میراث بھائی وہ پائے گا دونوں سے. بھائی دونوں نے کیا کہا تھا؟ زید اور عمر, زید نے بھی کہا یہ میرا بیٹا ہے, عمر نے بھی کہا تھا یہ, دونوں سے نسب ثابت ہو گیا تھا, لہذا یہ زید کا بھی بیٹا شمار اور عمر کا بھی بیٹا شمار, لہذا دونوں سے پوری پوری میراث ملے گی. زید سے بھی, زید کے مرنے پر بھی اس کو اسی طرح حصہ ملے گا جیسے ایک بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے, اور عمر کے مرنے پر بھی اس کو کیا ملے گی؟ پورے بیٹے کو جیسے پورے جتنا حصہ دیا جاتا ہے پورے بیٹے کا حصہ اس کو ملے گا بھائی. یہ معنی ہے. وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ، اور وارث ہوگا بیٹا ان دونوں میں سے ہر ایک سے کامل بیٹے کی میراث کا، وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ، اور وہ دونوں وارث ہوں گے، وہ دونوں کیا ہوں گے؟ وارث ہوں گے اس بیٹے سے میراث ابھی واحد، ایک باپ کی میراث کے، ایک باپ کی میراث پائیں گے۔ کیا معنی؟ یعنی دیکھو بھائی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، مالدار ہو گیا تھا بعد میں، اس کا انتقال ہوا، اب اس کا مال وراثت باقی ہے، اب وراثت کے اندر کیا کرنا ہے؟ بیٹے کا انتقال ہوا، اور بیٹے کا انتقال کے باپ زندہ ہو تو باپ کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، تو آپ دونوں کو ملا کر وہ باپ کا حصہ دے دیں گے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے الگ باپ کا حصہ نکالیں بھائی، سمجھ میں؟ مثلا ایسی صورت بن گئی، بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ کا حصہ بنتا ہے چھٹا، مثلا 6 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں، تو چھٹا حصہ کتنا ہوا؟ 1 لاکھ، یہ 1 لاکھ باپ کو ملنا تھا، تو یہ 1 لاکھ دونوں کو دے دیں گے، ایک ہی باپ کا حصہ دونوں کو دے دیں گے، تو آپس میں تقسیم کر لیں گے، آدھا ایک لے لے گا، آدھا ایک، سمجھ میں آئے؟ تو وہ بیٹا جب وارث بنتا تھا دونوں سے الگ الگ پوری میراث ملتی تھی، لیکن یہ دونوں جب اس بیٹے کے وارث بنیں گے تو ان دونوں کو الگ الگ پورا حصہ نہیں ملے گا، دونوں کو ملا کر ایک حصہ دے دیں گے، اور پھر وہ آپس میں سے کیا کر لیں گے؟ تقسیم۔ یہ مانا ہے وہما یرثان منہ میراث اب واحد، اور یہ دونوں وارث ہوں گے اس سے، یعنی اپنے بیٹے سے، میراث اب واحد، ایک ہی باپ کی میراث کے۔ وَإِذَا وَضِعَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَدَعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ عُقْرُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا۔ بھائی صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے اپنے مکاتب کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی، بھائی آقا نے اپنے غلام سے کہا جاؤ بھائی 5 لاکھ روپے کما کر لاؤ تو تم آزاد ہو، غلام نے قبول کر لیا، یہ جو عقد ہوا یہ کیا کہلاتا ہے؟ عقد کتابت، اور یہ غلام اب کیا بن گیا؟ مکاتب بن گیا، یہ آزاد آدمی کی طرح ہے، اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا کاروبار وغیرہ کرے گا، پیسے کمائے گا اور لا کر آقا کو دے کر اپنے آپ کو کیا کروا لے گا؟ آزاد۔ اس مکاتب نے کاروبار شروع کیا اور اس نے ایک باندی خریدی، آقا نے اس باندی کے ساتھ صحبت کر لی، اور پھر اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور پھر آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، مکاتب نے بھی تصدیق کر دی ہاں یہ اسی کا بچہ ہے، میرے آقا ہی کا بچہ ہے، کہتے ہیں نسب ثابت ہو جائے، نسب کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے، لیکن یاد رکھیے مکاتب کے مال میں آقا کا کوئی حق نہیں ہوتا، کیونکہ مکاتب اپنے لیے کما رہا ہے، لا کر پھر دے گا اور اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ آزاد کروائے گا، تو آقا کا اس میں کوئی حق نہیں ہے ابھی فی الحال، جب تک ادائیگی نہیں کی، لیکن آقا نے صحبت کر لی اس کی باندی سے، آقا کہتا ہے بھائی میں سمجھا تھا یہ میرا غلام ہے، اس کی باندی ہے تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ صحبت کرنا، تو یہ وسیع بھی شبہ ہوئی مولانا، اور اپنی باندھی تھی یا اپنے مکاتب کی تھی، یعنی غیر کی باندھی تھی، اور تو وطی بھی شبہ ہو تو وہاں کیا آیا کرتا ہے؟ عقر دینا پڑتا ہے، تو یہاں آقا پورا عقر بھی دے گا اپنے مکاتب کو، عقر دے گا، سمجھ میں آیا؟ اور نیز پورے بچے کی قیمت بھی دینا پڑے گی، کیا ہوگا؟ پورے بچے کی قیمت بھی دینا پڑے گی، اور باندی اس کی ام ولد بھی نہیں بنے گی، باندی اسی طرح کس کی شمار ہوگی؟ کس کی شمار ہوگی؟ مکاتب کی باندی رہے گی، تو باندی جب آقا کی ام ولد نہیں تو پھر قیمت بھی نہیں دینا پڑے گی باندی کی، ہاں بچے کی کیا کرنا پڑے گی؟ قیمت دینا پڑے گی، کیونکہ بچے کا نسب کس سے ثابت ہوا ہے؟ آقا سے جب ثابت ہو گیا تو اب غلام کو اس کی قیمت دے۔ اچھا بھائی، تو یہ تب ہے جب مکاتب اس کی تصدیق کر دے، اور اگر مکاتب نے جھٹلا دیا، باقا نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے، مکاتب نے کیا کہا؟ نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کہتے ہیں بھائی اب آقا کی تصدیق بھی نہیں کی جائے گی، اور بچے کا نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ اضافت المولا جاریت مکاتب ہی، جب صحبت کر لی آقا نے اپنے مکاتب کی باندی کے ساتھ، حجاحت دی والا دن، پس وہ باندی ایک بچے کو لے آئے، ایک بچے کو اس نے جنم دیا، فدعا ہو پس آقا نے اس بچے کا دعویٰ کر دیا، فَإِن صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ، اگر تصدیق کر دی مکاتب نے آقا کی، ثَبَتَ نَسْبُهُ مِنْهُ، تو ثابت ہو جائے گا اس بچے کا نسب اس کے آقا سے، وَكَانَ عَلَيْهِ عُقْرُهَا، اور آقا پر واجب ہے اس باندی کا عقر، بھائی کیا کرنا دینا پڑے گا، عقر دینا پڑے گا. اچھا، وَقِيمَتُ وَلَدِهَا، اور نیز اس آقا پر کیا واجب ہے، اس بچے کی قیمت آئے گی، قیمت آئے گی، سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ولد مغرور ہے مولانا، اور ولد مغرور میں اس کی قیمت آیا کرتی ہے بھائی. ولد مغرور یہ ایک شخص نے بھائی زید سے ایک باندی خرید لی، کیا کی، ایک شخص نے زید سے باندی خریدی، اور اب سمجھا یہ باندی چونکہ میں نے خرید لیا، میں اس کا مالک ہوں، باندی کے ساتھ صحبت کی، باندی سے بچہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. بعد میں ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے باندی پہ نظر پڑی، اس نے کہا ہو یہ تو میری باندی ہے، یہ تو گم ہے، میں اس کی تلاش میں تھا، اس نے دعویٰ کر دیا، ثابت ہو گیا یہ باندی اسی کی تھی، زید نے جھوٹ بیع کی تھی بھائی، غلط بیع کی تھی، زید تو مالک ہی نہیں تھا، اس نے بیع کہاں سے کر دی. تو وہ اب شخص اپنی باندی کو لے جائے گا، کیا کرے گا، باندی کو لے جائے گا. اور یہ جو شخص تھا یہ مغرور ہوا، یعنی اس کو دھوکہ دیا گیا، مغرور مفعول کے وزن پر ہے، غرہ کا معنی دھوکہ دینا، تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، مثلا یعنی کہ مغرور کس کو کہیں گے، جس کو دھوکہ، تو اس آدمی کو بھی دھوکہ دیا گیا تھا. اور اس کا جو بچہ ہے آپ کہتے ہیں یہ آزاد ہوگا. بھائی دیکھو آپ کو میں نے بتلایا تھا بچہ کس کے تابع ہوا کرتا ہے، ماں کے تابع ہوتا ہے، اور ماں اس کی کیا ہے، باندی، تو بچے کو بھی کیا ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کہتے ہیں چونکہ نسب ثابت ہے لہذا اب بچے کو آزاد شمار کریں گے، لیکن باپ کو اب اس کی قیمت دینا پڑے، کیا دینا پڑے گی، کیونکہ اصل تو باندی جس کی ہے بچہ بھی اسی کا مملوک ہوا کرتا ہے، تو جب اس نے نسب اس سے ثابت ہے تو اس کے ہاتھ سے بچہ کیا ہے، نکل رہا ہے، جب نکل رہا ہے اس کی چیز نکل رہی ہے، تو اب باپ کو کیا دینا پڑے گی، اس کی قیمت دینا پڑتی ہے. یہ ہے ولد المغرور مولانا، یہ جو بچہ، اور اس کو کیا دے کر کیا دینا پڑتا ہے اس کے اندر، اس کی قیمت. تو مغرور کا بچہ قیمت کے عوض پر آزاد ہوا کرتا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے مولانا، یہاں بھی ولد المغرور کی طرح اس کی قیمت دینا پڑے گی، کیونکہ آقا کو دھوکہ لگ گیا تھا، وہ سمجھا تھا کہ یہ تو میری غلام کی باندی ہے، میرے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، تو دھوکہ لگ گیا. سمجھ میں آئی بات بھائی، تو یہ ولد مغرور کی طرح ہوا، اس میں قیمت آئے گی، لیکن اس کی امیں ولد نہیں بنے گی بھائی. ولا تصير ام ولد له، اور یہ باندی اس کی امیں ولد بھی نہیں بنے گی بھائی، باندی اس کی امیں ولد بھی بھائی. کیا وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں یہاں امیں ولد نہیں بنے گی، باپ کے مسئلے میں بھی آپ نے کہا تھا وہ باپ کی امیں ولد بن جائے گی، دو شریکوں کے درمیان بھی آپ نے کیا کہا تھا وہ ایک شریک کی یا دونوں کی کیا بن جائے گی، امیں ولد بن جائے گی. وجہ یہ مارا نا کہ وہاں کوئی دلیل موجود تھی، باپ کے لیے وہ حدیث موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انت و مالک لابی کا، تو اس حدیث کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، باپ کو اس کا مالک قرار دے دیا تھا. اور دو شریکوں کے درمیان جو باندھی تھی وہاں بھی دلیل موجود تھی کہ ایک جس نے وتی کی تھی، صحبت کی تھی، وہ آدھی کا مالک تھا یا نہیں تھا، بھائی آدھی کا مالک تھا، لیکن یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی مالک نہیں ہے، تو لہذا اب اس کو باندھی کو اس شخص کے لیے ام ولد قرار دینے کی گنجائش بھی نہیں ہے، لہذا ام ولد نہیں قرار دیں گے اس کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وہ ان کا ذبا بہل مکاتب نسب لم یثبت نسبہ منہ، اور اگر داقہ کو جھٹلایا مکاتب نے نسب کے اندر، لم یثبت نسبہ منہ، تو نسب اسے ثابت بھی نہیں ہوگا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.